بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 6 فروری 2015 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورۃ تغابن کی روشنی میں ایمان بالآخرہ کے موضوع پر خطاب فرمایا. یہ خطاب پچھلے 2 خطبات جمعہ کا تسلسل ہے. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة تغابن کا پہلا رکوع ہی ابھی زیر گفتگو ہے. پہلے رکوع کے آخری حصے میں ایمان بالآخرت کا تذکرہ ہے, اور یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ یہ سورة تغابن ایمان کے موضوع پر قرآن مجید کی بہت ہی جامع صورت ہے, مختصر صورت, لیکن تینوں ایمانیات کو کور کیا گیا. پھر ایمان لانے کی پرزور دعوت دی گئی, اور اس کے بعد ایمان کے لازمی منطقی نتائج جو انسان کی سوچ میں اس کے نقطہ نظر میں جو تبدیلی آنی چاہیے ان کا بیان ہے. اور یہ اس لیے ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ آج کل سب سے بڑا مسئلہ اصل ایمان کی کمی ہے. امت پستی کا اور زوال کا شکار کیوں ہے؟ دیکھیے, یہ خاکوں کا معاملہ بھی جو ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں, اس سے زیادہ اذیت ناک معاملہ کسی مسلمان کے لیے نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے استہزاء کیا جائے اور اس انداز میں مذاق اڑایا جائے. ٹارچر ہے مسلمانوں کے لیے سخت ترین. لیکن بات یہ ہے کہ ہم یہ کیوں وہ کر رہے ہیں, اس پر گفتگو تفصیل سے ہو چکی ہے, صرف اشارہ کر رہا ہوں. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آج مسلمان کی کوئی حیثیت نہیں. جس مسلمان سے اللہ کا وعدہ تھا کہ وانتم الاعلون ان کنتم مومنین, دنیا میں بھی غالب اور سربلند تم ہی ہوگے اگر مومن ہوئے, اور یہ امر واقعہ ہے کہ مسلمان جتنے طویل عرصے تک اس گلوب کے اوپر سپریم پاور رہے ہیں کوئی اور قوت نہیں رہی. یہ امریکہ تو ابھی سپریم پاور بنا ہے, کچھ ہی عرصہ ہوا رشیا کے زوال کے بعد, یہ تو چند سال کی بات ہے. اور ابھی کیا ہونا ہے, اس سے پہلے جو ہیں وہ 2 سپر پاورز تھیں دنیا کے اندر, بڑی قوتیں. لیکن سپریم پاور کی حیثیت سے کئی صدیوں تک مسلسل مسلمان رہے, اور حق بھی مسلمانوں کا بنتا ہے. یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اللہ کو ماننے والے اور اللہ کی توحید کو ماننے والے، اس کی کتابوں کو ماننے والے، اس کے نبیوں کو، تمام نبیوں کو ماننے والے، اللہ کے نمائندہ امت زمین پر کون ہے؟ مسلمان ہے. حکمرانی کس کی ہونی چاہیے؟ ویری سمپل. اور یہی بات ہے جس کا قرآن نے اعلان بھی کیا تھا اور نوید اور خوشخبری بھی سنائی تھی، وعدہ بھی تھا کہ وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، دنیا میں غالب اور سربلند تم ہی ہوگے اگر صاحب، اگر واقعی صاحب ایمان ہوئے. اب اس وقت مسلمان کتنے عرصے سے، ایک صدی سے زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ الاعلون نہیں ہے، وہ انتم الاعلون نہیں ہے، غالب اور سربلند نہیں ہے، پسے ہوئے ہیں، مظلوم ہیں، غلام بنائے ہوئے ہیں، بے بس اور لاچار ہیں. اب دو ہی پاسبلٹیز ہیں، لاجک کیا کہتی ہے؟ ایک پاسبلٹی صرف پاسبلٹی کہنے کی حد تک ہے، اس کا تو زبان پر لانا بھی جو ہے وہ اپنے ایمان کی لالے پڑ جانے والی بات ہے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے یہ نقل کفر کفر نہ باشد کہ یا تو اللہ کا وعدہ جھوٹا تھا، اس لیے کہ ہم تو اپنے آپ کو صاحب ایمان سمجھتے ہیں، پھر مغلوب کیوں ہیں؟ اعلاؤن تو نہیں ہے، ذلیل و خوار ہیں، بلکہ صحیح الفاظ استعمال کریں تو یا تو اللہ کا وعدہ جھوٹا تھا، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اور یا دوسرا یہ کہ ہم اب صاحب ایمان نہیں رہے، ہم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو مومن، حقیقی مومن نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہے ہی ایمان کی کمی کا. مسلمان ہیں، زبان سے اللہ کو اور رسول کو باندھنے والے، مومن کون ہوتا ہے؟ جو یک دل سے یقین رکھتا ہو، وہ یقین کی دولت سے ہم محروم ہیں. اسی کے لیے قرآن مسلمانوں کو اس وقت بھی کہہ رہا تھا جن میں جو ذرا کچے پکے تھے، آمنو یا ایھا الذین آمنو آمنو باللہ ورسولہ، اہل ایمان ایمان لاؤ اللہ پر. ایک طرف یہ بھی کہا گیا اہل ایمان کلمہ پڑھ رہے ہو، دنیا میں تمہیں مسلمان تسلیم کیا جا رہا ہے، تم کہتے ہو ہم صاحب ایمان ہیں لیکن اصل ایمان تمہیں حاصل نہیں ہے. آمنو باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. کسے کہا جا رہا ہے؟ جنہیں خود قرآن کہہ رہا ہے اہل ایمان، جو اہل ایمان کے دائرے میں شامل ہیں لیکن حقیقی ایمان سے محروم. تو یہ ایمان کا موضوع ہمارے لیے اس وقت اہم ترین موضوعات میں سے ہے، اور خاص طور پر انسان کے نقطہ نظر میں تبدیلی، اس کے طرز عمل میں تبدیلی، اس کے کردار میں تبدیلی تب آتی ہے جب آخرت پر یقین مضبوط ہو، اور وہی ہے جو اس وقت سب سے زیادہ ڈھیل مل یقین والا معاملہ جو ہے وہ آخرت کے حوالے سے ہی ہے. دنیا میں ہمیں دنیا کا رسیہ بنا دیا گیا ہے، اتنا کھبا دیا گیا، الجھا دیا گیا کہ اس سے آگے کی سوچو ہی نہ. اب تو آرام سے گزرتی ہے آخرت کی خبر خدا جانے. بس یہ ہے اس وقت ساری امت کا اوور آل مسلک یہ ہے. چنانچہ یہ سورہ مبارکہ بہت اہم ہے، اور اس میں پہلے تین ایمانیات کا ذکر کیا گیا، تینوں بنیادی، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، رسالت پر ایمان، اور آخرت پر ایمان. اس کا جو قرآنک نیریٹو ہے اس کا خلاصہ یہاں پر آیا ہے. یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ مکی صورتیں جو ہیں قرآن مجید کا بڑا حصہ، تقریباً 65% آف قرآن جو ہے وہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے، مکی قرآن ہے. اور مکی قرآن کے اصل موضوعات کیا ہیں؟ توحید، وہی ایمان باللہ، رسالت، رسالت کے حوالے سے ہی ان قوموں کا تذکرہ جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور آخرت. سب سے زیادہ تفصیلی ذکر ملے گا آخرت کا، جنت کی نعمتوں کا ذکر بھی بار بار آئے گا، اور جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ بھی بار بار آئے گا. پورا مکی قرآن اسی سے تو بھرا ہوا ہے، یہی تو ایمان ہے اصل میں، یہ جڑ بنیاد. لیکن مدنی قرآن جس میں خطاب مسلمانوں سے ہے، یا مکی قرآن کے اندر ایک موضوع اور بھی اگر آیا ہے تو وہ عام طور پر اخلاق، حسن اخلاق، کردار، اس کے حوالے سے تلقینات آئی ہیں، لیکن ایک نظام حلال حرام، جائز ناجائز، فرض واجب، اب یہ پورا جو نظام دیا گیا وہ مدنی صورتوں کے اندر ہے، اور مدنی صورتوں میں اب خطاب مسلمانوں سے ہے، اور یہ صورت صورت تغابر مدنی ہے، لیکن یہاں بھی ہم نے پڑھا کہ پھر تینوں ایمانیات کا ذکر کر کے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ ان پر، مسلمانوں سے ہی کہا جا رہا ہے یا مجھ سے اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ فآمنوا باللہ ورسولہ، بات سمجھ میں آ گئی، یہ تین اصل حقائق ہیں کائنات کے، اب ان پر پورا پختہ یقین رکھو، ایمان اللہ پر اور اس کے رسول پر، ونور الذی انزلنا، رسول کے ساتھ اللہ نے کتاب نازل کی ہے، یہ بھی رسالت کا حصہ ہے، وہ نور جو ہم نے نازل فرمایا، نور ہدایت، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. ایک آیت میں ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت کی دعوت دی گئی، اور دعوت کن کو دی جا رہی ہے؟ مسلمانوں کو. اگلی آیت، ایک آیت میں ایمان بالآخرت کی دعوت، اور وہ زیادہ تفصیلی ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع، اس دن پر بھی ایمان لاؤ، وہ جو جمع ہونے کا دن ہے، ذالک یوم التغابن، وہ ہے ہار جیت کے فیصلے کا دن، کامیابی یا ناکامی کے اصل فیصلے کا وہ ہے دن. ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا، کامیابی کس کے حصے میں آئے گی؟ جو ایمان رکھتا ہے پختہ اللہ پر اور پھر عمل بھی کرتا ہے درست اور نیک، یعنی ایمان کے عملی تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے. عمل صالح کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد اب ایک بندہ مومن ہر معاملے میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، ان کی زندگی ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا، اسی کا نام عمل صالح. اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا عمل صالح ہے، اس کے خلاف چلنا وہ سیئات ہیں، وہ گناہ ہے، وہ غلط روش ہے زندگی گزارنے کی. تو وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو اللہ پر پختہ یقین رکھے، ایمان لائے اور عمل کرے صالح، دین کے عملی تقاضوں کو پورا کرے، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو اس سے دور فرما دیں گے. جو اس صراط مستقیم پر چل رہا ہے، کچھ کمی بھی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ عفو درگزر سے کام لیں گے، لیکن ہو تو صحیح اس رستے پر، چلے تو اسی صراط مستقیم پر. ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، اور داخل فرمائے گا اللہ انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں رواں ہوں گی. اب جنت کا تذکرہ آ گیا، یہ اب عالم آخرت. خالدین فیہا ابدا، دنیا تو عارضی ہے، وہاں پر وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. ذالک الفوز العظیم، یہی ہے عظیم کامیابی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی، جھٹلایا، کفر کن باتوں کا کیا؟ جو خبر رسول لے کر آئے تھے، جو کائنات کے اصل حقائق ہیں، ان کو ماننے سے انکار کر دیا، ہم نہیں مانتے. کسی نے سرے سے اللہ ہی کا انکار کر دیا، آج کی پوری ابلیسی تہذیب، مغربی تہذیب اللہ کے انکار کے اوپر ہے ٹوٹلی. ویسے ان کو کرسچن کا لقب دے دیا جاتا ہے، عنوان دے دیا جاتا ہے، حقیقت میں وہ اللہ کے منکر ہیں، اسی لیے انہیں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. مسلمان چرچ خریدتے ہیں اور اس کو مسجد میں تبدیل کر لیتے ہیں، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. یہاں کوئی ایک مسجد کو گرا دے تو ایک دفعہ تو ہلچل بچ جائے گی کہ نہیں؟ بابری مسجد گرائی گئی تھی، کیا ہوا تھا؟ مسجد اقصیٰ گرانے کی فکر ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کا جذباتی تعلق تو اپنے مذہب سے ان کا وہ بھی نہیں ہے، عملی تعلق تو مسلمان کا بھی نہیں ہے لیکن جذباتی ہے، ان کا وہ بھی نہیں، ان کی بلا سے جتنی مرضی چرچ خریدو مسجد بناؤ ہمیں کیا فرق پڑوا ہے. چنانچہ یہ ہے اس وقت کا المیہ. تو جو انکار کرتے ہیں ان حقائق کا, کائنات کے ابدی حقائق تو یہ ہیں جو قرآن بتا رہا ہے, جو اللہ کے رسول بتا رہے ہیں, ان حقائق کا جو انکار کرے گا, وکذبوا بآیاتنا اور ہماری آیات کی تکذیب کرے گا, ان کو ماننے سے منکر ہو جائے گا, جھٹلائے گا ہماری آیات کو, اولئک اصحاب النار ان کا انجام وہاں پر کیا ہے, وہ جہنم والے ہیں, خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں, وہ بئس المصیر بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ میں نے ان آیات کا ترجمہ دوبارہ کر دیا اس لیے کہ اس میں ہم سے خطاب ہم سے ہی ہے, اہل ایمان کو ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے. یہ پہلو پچھلی دفعہ رہ گیا تھا بیان کرنے سے, یہ میرے اور آپ کے لیے ہے. اسی نسبت سے اس ایمان بالآخرت کے جو منطقی نتائج ہیں ان پر گفتگو ہو رہی تھی پچھلی مرتبہ. ان منطقی نتائج میں سب سے پہلا منطقی نتیجہ کیا ہے, یعنی جب یہ مان لیا, آخرت کو ماننے کا مطلب کیا ہے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے, اصل زندگی وہ ہے, قرآن کا پیغام یہ ہے. یہ کوئی برابر کے دو عالم نہیں ہیں, ایک عالم دنیا ایک عالم آخرت, ہم وزن ہم پلہ. دنیا کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, یہ اصل زندگی ہے ہی نہیں, یہ صرف امتحانی وقفہ ہے, انتہائی ناپائیدار بھی ہے, بہت عارضی ہے. اصل زندگی ہے ہی وہ, اس کی کوئی نسبت نہیں ہے. اور جب یہ آزمائش ہے, امتحان گاہ ہے, اور اللہ تعالیٰ انسان کو جو کچھ یہاں دے رہا ہے, خوشیاں غمی مال و دولت کی بہتات کسی کو دے دی ہے, کوئی جو ہے وہ فقر و فاقے کی زندگی گزار رہا ہے, کسی کے لیے مشکلات ہیں, علم ہے, پریشانیاں ہیں, اور کوئی جو ہے وہ ناز و نام میں پل رہا ہے, یہ ساری صورتیں جو ہیں یہ صرف اور صرف امتحان کی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کو زیادہ مل گیا اس پر اللہ کا فضل ہوا ہے. چنانچہ ایسے لوگ پھر کیا کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں اللہ نے ہمیں دیا ہے تو اگر کوئی آخرت ہوگی تو وہ دے گا, وہاں بھی دے گا, وہاں بھی ہم ہی کامیاب ہوں گے, ہمارے اندر کوئی خوبی ہے, کوئی ہنر ہے, کوئی صلاحیت ہے نا جس کی وجہ سے اللہ نے دیا ہے, اور جن کو نہیں دیا اللہ نے ان کو راندہ درگاہ کیا ہوا ہے, ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہے, کوئی صلاحیت نہیں ہے, یا وہاں بھی ناکام ہوں گے یہاں بھی ناکام ہے. لیکن یہ تصور آخرت اللہ کا دیا ہوا تصور نہیں ہے, یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا, اس کا کوئی تعلق قرآن و حدیث سے نہیں. وہاں تو جو تصور ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں جس کو زیادہ ملا اس کا امتحان سخت ہو گیا, اسے فکر کرنی چاہیے اپنی, ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا. اور ظاہر بات ہے کہ دنیا بنائی اللہ نے ایسی ہے کہ جس کو زیادہ ملتا ہے اس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں کہ وہ شیطان کے رستے پر چلے گا, عیاشیاں بدماشیاں جو ہیں اس کے اندر جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہوگا, دھڑلے سے سب کچھ کرے گا. جب بار و دولت بہت آ گئی ہے, وسائل بہت ہیں, اللہ کو بھلا دے گا. تو جس کو زیادہ ملا وہ تو قابل رحم ہے, وہ زیادہ سخت مشکل میں ہے. یہ ہے لازمی منطقی نتیجہ اس ایمان بالآخرت کا جو تصور قرآن کا. اس کی لائبلٹی بڑھ گئی ہے, اسی لیے وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی, ما قل و کفا خیر مما کثر و عنہا, جو کم ہو لیکن کفایت کر جائے, بیسک نیسیسٹیز انسان کی پوری ہو رہی ہیں. اگرچہ نیسیسٹیز کا بھی کانسیپٹ ہم نے بہت بڑھا دیا ہے اپنا, وہ ایک الگ داستان غم ہے. ہائی لیول کے جو ہیں وہ اگر انگریزی سکولوں کے اندر بچوں کو نہیں پڑھائیں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہماری سب سے بنیادی ضرورت تھی, باقی سارے کام ایک طرف ہیں, لیکن یہ کام سب سے ضروری ہے. شاید قیامت کے دن سب سے پہلا سوال اس بارے میں ہوگا بچوں کو دنیاوی تعلیم کس لیول تک دی تھی اور دنیا میں کس مقام تک پہنچایا تھا. ہم تو یہ سمجھے بیٹھے ہیں. اور ایک دنیا پرست آدمی نہیں میں دیکھتا ہوں, دیندار لوگوں میں سے بھی اکثریت یہ ہے جو اسی کو پرائرٹی نمبر ون بنائے بیٹھی ہے, جو ظاہراً دیندار ہیں, حالانکہ جو انجام وہاں ہونے والا ہے وہاں کیا ہے. قرآن نے بار بار کھولا, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کھولا ہے, کہ جب مجرموں کو نظر آئے گا کہ کیا نظر ہے آخر انجام, جہنم نظر آ رہی ہے, تو سب سے پہلے ان کی خواہش یہ ہوگی کہ کاش ہماری اولاد کو ہمارے گناہوں کے فدیے کے طور پر قبول کر کے جہنم میں جھونک دو, ہمیں بچا لو. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ بچوں سے محبت ہے تو قو انفسکم واہلیکم نار, اپنے آپ کو اور اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو. اس کی فکر کسے ہے؟ کتنے مسلمانوں کو ہے؟ باقیوں کو چھوڑ دیں, مسلمانوں کو دیکھیے, پرائرٹیز ہی بدل جاتی. حقیقی ایمان کا لازمی تقاضا. تو ما قل و کفا, جس کو کم ملا لیکن کفایت کر گیا, بس دنیا کے اندر ضرورت پوری ہو گئی, خیر مما کسر والہا, بہت بہتر ہے اسے جسے زیادہ ملے اور پھر وہ مال اس کو غافل کر دے اللہ کی یاد سے اور آخرت سے. یہ ہے حقائق, یہ ہے ریئلٹیز. ہم خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں, ہم فینٹسی لینڈ میں رہتے ہیں, اور دنیا نے جن چیزوں کو بنا دیا ہے معیار کامیابی ناکامی کا, اصل میں وہی ہمارے بھی معیار بن چکے ہیں غیر محسوس طور پر, غیر شعوری طور پر. چنانچہ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل. چند حدیث ہیں جو اصل میں اس حوالے سے چاہتا ہوں کہ سامنے آ جائیں. دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی ہو یا ایک راہ چلتے مسافر. اجنبی کس معنی میں؟ یعنی یہ دنیا میرا اصل گھر نہیں ہے, میری منزل نہیں ہے, یہ ایک راہ گزر. میرا سفر حیات بہت طویل ہے, اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو مجھے یہاں پر گزارنا ہے. یہ ہے اجنبی. کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرمایا کرتے تھے, انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکہا. میری مثال ایسے ہی ہے, انما مثلی کراکب, ایک ایسا شخص, ایک سوار ہے, کوئی مسافر ہے, استظل تحت شجرۃ, کسی درخت کے سائے تلے تھوڑی دیر آرام کے لیے رکتا ہے, یہ ہے زندگی کل. ثم راح فترکہا, پھر اس نے اسے خیر آباد کرنا ہے اور جانا ہے اپنی منزل کی طرف. وقتی طور پر, یا یوں آپ کہیے جیسے ہم کہیں سرائے کا تصور تھا کہ اب کسی کو سفر کرنا پڑ گیا ہے تو کسی جگہ ایک تو چند دن کے لیے ٹھہرے گا سرائے. اگر کوئی شخص سمجھے کہ یہی میرا اصل گھر ہے تو آپ اس کی دماغی حالت پر شک کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہم آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہوں اور دنیا ہی کو اصل گھر سمجھیں تو پھر اپنی عقل کا ماتم کریں. انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکہا. اچھا, دنیا میں ہم ان معاملات میں بڑے, دنیاوی معاملات میں بڑے حقیقت پسند واقع ہوئے. ہمارے ہی لوگ ہیں, محنت کرتے ہیں جا کر یو اے ای کے اندر اور مشرق وسطی میں مختلف جو عرب ممالک ہیں جا کر جاب کرنے جاتے ہیں, لیکن جو کچھ بھی وہ بیچارے کماتے ہیں کم سے کم وہاں خرچ کرتے ہیں. انہیں پتا یہ ہمارے گھر نہیں ہے, بھیجتے کہاں ہیں, گھر کہاں بنا رہے ہوتے ہیں, پیسے وہاں بھیج رہے ہیں بچوں کے لیے, گھر بنانے کے لیے. انہیں پتا ہے ہم نے یہاں پر نیشنلٹی تو ہمیں ملنی نہیں ہے, کچھ دنوں کے بعد جانا ہی جانا ہے. وہ وہاں مسافر بن کے رہتے ہیں, لیس خرچ کریں گے اپنے اوپر, سارا جو ہے پس انداز کریں گے پیچھے کے لیے کہ جانا ہے ہم نے وہاں پر. اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ واقعی ہم کچھ چند روز کے لیے یہاں آئے ہیں، چند سالوں کے لیے یہاں آئے ہیں. قرآن تو یہی تو بتا رہا ہے، یہ دنیا تمہارے لیے ایک عارضی قیام گاہ ہے، تمہارا گھر نہیں ہے، منزل نہیں ہے. اصل پیغام تو یہ. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بالکل اس کے اکارڈنگلی ہیں. کن فی دنیا کا انا کا غریب ان وابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی ہو، تمہارا گھر یہ نہیں ہے، تم نے وہاں جانا ہے. تو جس کو وہاں کا یقین ہوگا تو وہاں کے بینک میں جمع کرے گا، مجھے وہاں ضرورت ہوگی. یہاں کم خرچ کرے گا اپنی ذات پر، وہاں کے لیے بھیجے گا. ساری زندگی تو وہاں گزارنی ہے اور وہ ابدی زندگی ہے. ایک حدیث بڑی پیاری ہے اور وہ سب اسی کے منطقی نتائج ہیں ایمان بالآخرت کے. فرمایا الکیس من دان نفسہ، سمجھدار شخص وہ ہے کہ جو اپنی خود احتسابی کرتا رہے، محاسبہ کرتا رہے. ہمارے یہاں بھی یہی کانسیپٹ ہے، کسی نے بزنس شروع کیا ہے، وہ سمجھداری کیا ہے، تھوڑے تھوڑے عرصے بعد جو ہے وہ پورا جائزہ لیتا رہے، کریٹیکل انالیسس کرے، کہاں کامیابی ہوئی، کہاں ناکامی ہوئی، کیوں ناکامی ہوئی، کیسے ہوئی. اس لیے کہ اس کا ایک ٹارگٹ ہے، وہاں تک پہنچنا ہے، اس ٹارگٹ کے حوالے سے دیکھے گا، جائزہ لے گا. من دان نفسہ، جو اپنا احتساب کرتا رہے، کس اعتبار سے کہ میرا جو اصل منزل ہے، میری اصل کامیابی، اس کے حوالے سے میں کہاں ہوں، کہاں کھڑا ہوں آج. وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور وہ محنت کرے موت کے بعد والی زندگی کے لیے. محنت تو دنیا میں سب کر رہے ہیں. سمجھدار شخص وہ ہے جو اپنے اصل فیوچر کے لیے محنت کر رہا ہے دنیا میں رہتے ہوئے. بالکل لاجیکل بات ہے، 100% لاجیکل ہے. اگر آخرت ہے تو واحد جسٹیفائڈ طرز عمل یہی ہوگا، ورنہ حماقت. حقیقت میں پھر ہم آخرت کو مانتے ہی نہیں. میں نے اسی لیے پچھلی مرتبہ یہ عرض کیا تھا، ہم اپنے بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں، کون سے مستقبل کا ان کو فکر ڈالتے ہیں، کس کے حوالے سے انہیں کہتے ہیں کہ ذرا چند سال محنت کر لو، فیوچر سمر جائے گا. اپنی تفریحات کو ایک طرف رکھو، جبکہ ہم یہ سارا فیوچر ہمارا، جس کو ہم فیوچر کہہ رہے ہیں، یہ تو ہم حالت امتحان میں ہیں حضور قرآن. کون سا فیوچر؟ فیوچر تو ایک ہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر شخص اس بات کا جائزہ لے کہ اس نے اپنے فیوچر کے لیے، کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے. ہمارا تصور یہ ہے کہ ہم نے بیمہ پالیسی کے اندر کتنا کچھ اکٹھا کر لیا ہے، بڑھاپے کے لیے کیا کچھ جمع کر لیا ہے. اس سے آگے تو ہماری نظر جاتی نہیں. یہ ہے عام، اگر ایمان بالآخرت ہے تو اس کے لازمی منطقی نتائج ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اسی حوالے سے، بلکہ وہ جو الکیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت، اس حدیث کے آگے الفاظ یہ ہیں، والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، اور محروم شخص وہ ہے، یا سمجھدار کے مقابلے میں ناسمجھ اور احمق اور بیوقوف وہ ہے، جو اپنی خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. اس کو کوئی آخرت کی فکر نہیں ہے، دنیا میں مجھے زیادہ سے زیادہ مل جائے، دنیا کی لذات سے زیادہ سے زیادہ میں بہرہ مند ہو جاؤں، بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری. دنیا کا تو یہ فلسفہ ہے آج کل پوری دنیا کا، بشمول مسلمانوں کے الا ماشاء اللہ. وہ تمنا عن اللہ، یہ ہے اصل میں ہمارے لیے چونکا دینے والے الفاظ. کر تو رہا ہے سب کوئی دنیا کی، دنیا داری کے اندر پڑا ہوا ہے آخرت کو بھول کر، لیکن آخرت کے مقابلے میں وشفل تھنکنگ ہے، اللہ سے بڑی توقعات رکھ رہا ہے، وہ بچا لے گا. یہ اصل میں ہمارا ذکر ہو رہا ہے مسلمانوں کا. ایک تو وہ ہے جو آخرت کا یقین ہی نہیں کرتا، لیکن مسلمان وہ اپنے لیے جھوٹے سہارے بنا کر اور پھر دنیا پرستی کے اندر مگن ہو جاتا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. یہ مضمون ہے سورۃ انفطار کا. اے انسان, تجھے رب کریم کے حوالے سے کس نے غلط فہمی میں مبتلا کر رکھا ہے؟ رب بڑا کریم ہے, بڑا رحیم ہے, شیطان اس حوالے سے ہمیں مطمئن سلاتا رہتا ہے. وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اپنی مخلوقات سے, وہ کہاں جہنم میں ڈالے گا, وہ کہاں سزا دے گا؟ یہ ایسے ہی ہے, ڈھکوسلے ہیں, یہ بس ڈراوا ہے, اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے تم قرآن کا, اللہ کی کتاب کا انکار کر رہے ہو. کلا بل تکذبون بالدین, یہ جو تم بات کہہ رہے ہو کہ رب بڑا کریم بڑا غفور ہے, وہ کچھ وہ بخش دے گا, یہ اصل میں آخرت کا انکار ہے. کلا بل تکذبون بالدین, یہ عام سٹیٹمنٹ نہیں ہے, تمہاری سٹیٹمنٹ بتا رہی ہے کہ تم جزا و سزا کا انکار کر رہے ہو, جھٹلا رہے ہو اسے. اور اسی کے اندر پھر وہ بھی ہے, ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. کرام کاتبین کا ذکر بھی آیا اسی صورت میں, ہم نے تو کرام کاتبین بٹھا رکھے ہیں, تمہارا ہر ہر عمل نوٹ ہو رہا ہے, ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے, حساب ہو کر رہے گا. اور پھر جو واقعی اللہ کے نیک ہیں, فرما بردار ہیں, وفادار ہیں, وہ جائیں گے جنت میں, اور جو گناہگار ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. یہ ہے سورہ انفطار. تو وہ تمنا عد اللہ, یہ ناسمجھ لوگ بے وقوف وہ ہیں, اللہ سے بڑی خوش توقعات لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں اور کر رہے ہیں دنیا داری ساری کی ساری. یہ ہے جو اللہ کے رسول نے ہمارے کان کھول دیے تھے 1400 سال پہلے کہ یہ طرز عمل ہرگز ایکسیپٹیبل نہیں ہے اللہ کے ہاں, جس میں آج تقریباً پوری امت جو ہے وہ اللہ ماشاءاللہ اسی کے اندر شامل ہے, اسی گروہ کا حصہ بنی ہوئی ہے. بہرحال یہ چند باتیں تھی احادیث کے حوالے سے. ایک حدیث میں اور سنانا چاہ رہا ہوں, اور اس میں یہ ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ میں اگر دنیا آخرت کو ہی اپنا فرسٹ پرائرٹی قرار دوں تو پھر دنیا کے معاملات تو رہ جائیں گے پیچھے, پھر یہ میرے اخراجات کیسے پورے ہوں گے, بچوں کی پرورش کیسے کر سکوں گا, دنیا میں تو 100 مسائل ہیں, 100 جھنجٹ ہیں, آخرت کو پرائرٹی نمبر 1 بنا لیا تو دنیاوی معاملات کا کیا ہوگا؟ ایک یہ وسوسہ بھی آتا ہے. چنانچہ یہ حدیث اس اعتبار سے بہت اہم ہے, اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, من کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ علیہ امرہ, جو شخص دنیا ہی کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے کہ میں نے دنیا میں زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کرنی ہے, دنیاوی فائدے نعمتیں یہ زیادہ سے زیادہ سمیٹنے ہیں, فرق اللہ علیہ امرہ, اللہ تعالیٰ اس کے معاملات اس کے اوپر پھیلا دیتے ہیں, انہیں بکھیر دیتے ہیں, الجھ جاتا ہے وہ دنیا کے کاموں کے اندر, اسے فرصت نہیں ہے, وہ دنیا کمانے کے لیے خود کتنی محنت کر رہا ہے, بھاگ دوڑ کر رہا ہے. بہت سے ڈاکٹر دیکھے ہیں بیچارے, صبح کے وقت جو ہے سرکاری ہسپتال میں کام کر رہے ہوں گے, دوپہر کے بعد جو ہے وہ کسی ایک کلینک میں جائیں گے, شام کو ان کا اپنا کلینک ہوگا, رات کے 11-12 بجے فارغ ہوں گے. پیسے تو اکٹھے ہو رہے ہیں, کس کام کے لیے ہو رہے ہیں؟ بہت مطلب ہے کہ یہ دیکھ کر پریشانی ہوتی ہے کہ کیا حاصل ہو رہا ہے, اپنی ساری جوانی قوت جو ہے وہ تو لگ رہی ہے انہیں کاموں میں, بس یہ ہے کہ بینک بیلنس بڑھ رہا ہے نا, بس یہ تسلی ہے. اللہ تعالیٰ کاموں کو اس کے جو ہے وہ پھیلا دیتے ہیں, وہ الجھ جاتا ہے پھر انہی کاموں کے اندر. وجعل فقرہ بین عینیہ, اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اللہ تعالیٰ فقر لکھ دیتے ہیں. فقر, فقر کہتے ہیں محتاجی. محتاجی کس بات کی ہے؟ اس کے پاس سب کچھ ہے, لیکن یہ فقر سائیکولوجیکل فقر ہے کہ فلاں تو مجھ سے آگے ہے, ابھی تو میرا ٹارگٹ اور آگے ہے, وہاں تک پہنچ گیا تو اب اگلے نظر آ رہے ہیں، پھر محسوس فخر کیا ہے کہ یہ چیز تو میرے پاس نہیں ہے، میں وہاں تک تو نہیں پہنچ سکا جہاں اور پہنچ گئے، لہذا ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. وہ محتاج ہی رہے گا، یہ فقر اس سے ختم نہیں ہوگا. ساری دنیا آگے سے آگے کی دوڑ میں جو ہے وہ ہلکان ہوتا پھرے گا. یہ وہ حقائق ہیں جو انسانی نفسیات سے جن کا تعلق ہے. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، اور دنیا میں سے اسے اتنا ہی ملے گا جتنا کہ اللہ نے مقدر کر دیا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملے گا، جو مرضی کر لے. وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ، اور جو آخرت کی نیت کرے اور آخرت ہی کو اس نے اپنا فرسٹ پرائرٹی اس نے بنا رکھا ہے، اپنی ترجیح ہے اول، جمع اللہ له امره، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو سمیٹ دیتے ہیں. اس کے بھی بال بچے ہیں، اولاد ہیں، اس کے بھی مسائل ہیں، لیکن کیسے سمیٹ دیتے ہیں؟ یہ جو واقعی دین کے لیے لگ جاتے ہیں انہیں پتا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ تجربے کراتا ہے، جو بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ کیسے حل کرتا ہے وہی جانے، لیکن ہو جاتے ہیں، سب کے سب سمٹ جاتے ہیں. یہ اس کی شان ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے. ہم دنیاوی اسباب کے حوالے سے دیکھتے ہیں، وہاں ڈائمنشن ہی ایک اور ہے، جہت ہی کوئی اور ہے. وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا پیدا کر دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں. غنا کیا ہے؟ ایک شخص دوسروں سے مستغنی ہو جائے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. ایک وہ ہے جو ہلکان ہو رہا ہے آگے سے آگے کی دوڑ میں، وہ تو حالت فقر میں ہی رہے گا. ایک وہ ہے کہ تھوڑا بھی مل گیا ہے، وہ اس پر راضی ہے، قانع ہے کہ میری بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، مجھے اور چاہیے ہی نہیں. اس کے اندر وہ طلب ہی ختم ہو گئی ہے، یہ ہے وہ غنا. اسی لیے فرمایا الغنا غنا النفس، یہ جو غنا ہے اس کا تعلق تو اندر دل سے ہے، مال و دولت سے نہیں ہے. تو جو ایک اور حدیث ہے، ایک شخص بندہ، ایک انسان کی جو حرص اور طمع کی آگ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. ایک وادی سونے کی مل جائے تو اب اس کی شدید خواہش ہوگی، حرص ہوگی کہ ایک وادی اور مجھے ملے. اس کی اس آگ کو، طمع کی آگ کو، لالچ کی آگ کو صرف قبر کی بٹی ہی جو ہے بجھا سکتی. دوسری طرف یہ ہے غنا کا معاملہ، بس بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہے، وقت گزر رہا ہے، ٹھیک ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ایک نفسیاتی کیفیت کا نام ہے، یہ ہے مجھے نعمت جو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں ان کو، کہ جو آخرت کو اپنی منزل بنا لیں، اس کو پرائیورٹی نمبر ون بنا لیں. اور آخری الفاظ اس کے یہ ہیں بڑے پیارے، وَاتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا پھر بھی اس کے قدموں میں پہنچتی ہے لیکن ذلیل و خوار ہو کر. دنیا میں سے جو اللہ نے مقدر کیا ہے وہ پہنچے گا اس تک، لیکن ذلیل و خوار ہو کر، اس لیے کہ اس کو طلب ہی نہیں ہے. اور ایک وہ ہے جو مرا جا رہا ہے اس کی طلب میں، ہلکان ہوئے جا رہا ہے، وہ دوسرا شخص تھا. یہ ہے، اور اسی طریقے سے یہ تو افراد کا معاملہ ہے. آپ کہیں پوری امت جو ہے اگر آخرت کو اپنا مقصد بنا لے حیات، اور اس کو ہی پرائیورٹی نمبر ون بنائے، تو دنیاوی ترقی کیسے ہوگی؟ تو جب مسلمانوں نے اس کو اصل میں مقصد حیات بنایا تھا، تو پھر اللہ نے پھر کہاں تک پہنچایا انہیں؟ قدموں میں آئے کہ نہیں قیصر و کسریٰ کے خزانے؟ دنیا میں عزت اور سربلندی ملی کہ نہیں ملی؟ وہ ساری دنیا کا امام بنے کہ نہیں بنے؟ لیکن ان میں سچے اہل ایمان وہی تھے جن کے اپنا جو انداز تھا، رہن سہن تھا، وہ فقر و درویشی والا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جو ہے وہ قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں جو ہے وہ ہلچل مچ جاتی تھی، اور یہ حقیقت ہے. کیسی درویشانہ زندگی گزاری ہے. آج بھی ان کی عظمت کو تسلیم کیا جاتا ہے. جو مائیکل ہارٹ، جس نے 100 انسانوں کے نام وہ بتایا ہے، 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری، کتاب لکھی ہے، خود تو عیسائی ہے لیکن نمبر ون پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا، ایک بات یہ ہے. اور پھر اس نے 51 پر حضرت عمر کو، حضرت مسلمانوں میں سے اگر کسی کا نام رکھا ہے تو حضرت عمر کو وہاں پر لایا 51 پوزیشن پر. ان کے تو گریڈیشن کے حوالے اپنے ہوتے ہیں اور اسلام سے اوور آل تو ان کو وہ ہے، لیکن حضور کو تو ماننا پڑ گیا. اسے یہ ہے وہ کہ دنیا میں بھی عزت سربلندی سب کچھ مسلمانوں کو ملے گا اگر ان کا قبلہ سیدھا ہو جائے. مسئلہ قبلہ کے سیدھا کرنے کا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس اعتبار سے حقیقی ایمان نصیب فرمائے آخرت پر، اور اس کے جو منطقی تقاضے ہیں ان کو عملاً پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کرنٹ ایشوز کے حوالے سے صرف ایک ہی ایشو ہے میرے پاس جو میں آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں. یہ میرے پاس کچھ کاغذات ہیں، یہ سی این این کی ایک رپورٹ ہے، اس میں ان کی وجہ کہ نیٹ سے حاصل کیے ہوئے سی این این کے یہ جو مظاہرے ہوئے ہیں چارلی ہیبڈو کے معاملے کے بعد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ جو ہے وہ خاکے جو پھر دوبارہ چھاپے ہیں، اس پر پوری امت کے اندر جو ہلچل مچی ہے اور بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں، ان کی رپورٹنگ کرتے ہوئے انہوں نے کچھ تصاویر جاری کی ہیں اپنے نیٹ کے اوپر. اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ کراچی میں جو تنظیم اسلامی نے مظاہرہ کیا تھا اس کے کئی تصاویر بلکہ اکثر تصاویر اسی کی ہیں، اس کے اوپر تنظیم اسلامی بینر بھی لکھا ہوا، بینر کا صاف پڑا جا رہا ہے. لیکن یہ حقائق کو جیسے بس کرتے ہیں، میں صرف اس کی مثال دے رہا ہوں کہ لکھا کیا ہے ان سب کے اندر. جہاں تصاویر، اکثر تصاویر میں نے بتایا کہ یہ کراچی میں تنظیم اسلامی نے جو مظاہرہ کیا اس کے مختلف اینگل سے لی گئی ہیں، اور جو اس کے اوپر کیپشن لگایا گیا ہے کہ پروٹیسٹ اوور چارلی ہیبڈو کور ٹرن وائلنٹ، کراؤڈز برن چرچز اینڈ بائبلز اوور محمد کور. اب آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے مظاہرے انتہائی پرامن ہوتے ہیں، بلکہ شاید آپ کو یہ سن کر حیرانی ہو کہ ہم نے طے کیا ہوا ہے مظاہروں کا سلسلہ تو ہم نے بہت پہلے شروع کیا تھا، اور کن کے منکرات کے خلاف، فحاشی کے حوالے سے، سود کے خلاف، لیکن اس کے اندر ہم نعرے بازی نہیں کرتے. بلیک کارڈز کے اوپر عبارتیں ہوتی ہیں، بینرز ہوتے ہیں، ہینڈ بل تقسیم کیے جاتے ہیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے. وہ جو گلا پھاڑ کے چیخنے والے جو سلوگنز ہیں، ہم دانستہ نہیں کہ یہ ایک خام خواہ اپنے اندر کے غبار کو نکال کے ٹھنڈے ہو جانے والی بات ہے. لوگوں کو کچھ ایجوکیٹ کیا جائے، پراپر طریقے سے ایک میسج پہنچایا جائے. ہمارے مظاہروں کا تو یہ حال ہے، اور کیپشن اس کے اوپر یہ لگا ہوا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ جو مظاہرین ہیں انہوں نے چرچ بھی جلائے ہیں، بائبل بھی جلائی ہے. یہ وہ سب سے بڑا المیہ ہے، یہ بد دیانتی مغربی میڈیا کی. اور ہماری مروبیت کیا ہے کہ اصل مستند خبر وہ ہے کہ جو مغربی ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے آتی ہے، چیز وہ ہے بنے جو یورپ میں، بات وہ ہے جو پانیئر میں چھپے. وہ اکبر الابادی نے اس پر طنز کیا تھا، وہ پانیئر انگریزی اخبار ہوتا تھا اس زمانے میں، اردو کے بھی اخبارات آتے تھے، لیکن یہ کہ بات وہ ہے جو پانیئر میں چھپے، مستند بات تو ان کی ہے. تو یہ ہے ہماری مینٹلٹی. مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک زمانے بی بی سی کو لوگ سنا کرتے تھے بڑے اہتمام سے کہ اصل حقائق تو وہاں بیان ہوتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ حقائق کو بہت زیادہ چھپانے کے عادی بھی ہیں، لہذا پھر کہیں سے تو تلاش کریں گے. لیکن وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی بددیانتی کی میں مثال دے رہا ہوں. چنانچہ یہ میڈیا جو ہے ان کا، شیطانی قوتوں کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے اس وقت، اسلام کو مٹانے اور ابلیسی تہذیب اور ثقافت کو پورے عالم اسلام پر مسلط کرنے، پوری دنیا پر مسلط کرنا ان کا ایجنڈا ہے. کہا جاتا ہے امریکہ بڑا آزاد ملک ہے، ایک زمانے میں 9/11 سے پہلے واقعی وہاں پر جو شخصی آزادی کا معاملہ تھا وہ غیر معمولی تھا. وہاں سے باہر لوگ، امیگرنٹس کی زیادہ تر چونکہ وہاں آبادی ہے، سب لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں، تو وہ باہر والوں کو بھی اکوموڈیٹ کرنا اور سب کو برابر کا درجہ دینا، ہاں سوائے وہ بلیک ایفرو امریکن جنہیں کہتے ہیں ان کے ساتھ مسئلہ ان کا چلتا رہا، ادر وائز آزادی ان کا سلوگن تھا اور وہاں کی فضا میں آزادی تھی. 9/11 کے بعد تو پھر وہ بھی بہت حد تک پولیس سٹیٹ کی شکل اختیار کر گیا، لیکن اس دور میں بھی مجھے معلوم ہے وہاں پر جو میڈیا کے اندر لوگ تھے انہوں نے بتایا تھا کہ ٹوٹل میڈیا ان کا جیوز کے کنٹرول میں، اس انہوں نے شواہد بتائے تھے اور کہا تھا کہ کوئی اور اس میدان میں آنا چاہتا ہے یا تو وہ خرید لیتے ہیں اور اگر کوئی ریزسٹ کرے تو پھر وہ سب کچھ کرتے ہیں جو ان کی انڈر گراؤنڈ تنظیمیں ہیں، وہ آخری حدوں تک جاتی ہیں، لیکن میڈیا کو کسی دوسرے کے کنٹرول میں وہ نہیں دیکھ سکتے وہاں پر امریکہ میں اس دور میں بھی. اور جو ان کا ایجنڈا ہے وہ سب کو معلوم ہے، کم سے کم مسلمانوں کو تو معلوم ہونا چاہیے. یہ ہے وہ میڈیا، اور وہ میڈیا جو ہے پھر پاکستان میں بھی آزاد اور مادر پتر آزاد میڈیا کی شکل میں لایا گیا، اور اس کے ذریعے بھی بہت کچھ مقاصد حاصل کیے گئے ہیں. جو فنڈنگ جو وہ دیتے ہیں تو وہ ایسے نہیں دیتے پیچھے سے، یہ المیہ ہے بہت بڑا. ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، اور اسی کا نام دجل ہے. دجل کا مطلب فریب، اصل حقیقت کچھ ہے. سب سے زیادہ پرامن جو مظاہرے ہو سکتے ہیں ہر اعتبار سے، تصاویر ان کی ہیں اور اوپر جو ہے کیپشن دے دیا ہے کہ کراؤڈز برن چرچز اینڈ بائبلز اوور محمد کور. تو یہ ہے دجالیت، یعنی فریب، جو اس دور کا سب سے بڑا سمبل ہے اور نشان ہے. اللہ تعالی ہمیں حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو فریب ہے ان کا اس سے ہمیں محفوظ رکھے.